قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تمجید تقدیر اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک کو لائق ہے کہ جو اپنے ان بندوں کی ملاقات کا مشتاق ہے جو بندے اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو اپنے ان نافرمان بندوں کو نہیں ملنا چاہتا جو اسے ملنا نہیں چاہتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو خوش نصیب اپنے اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے جسے اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے اس کا رب اسے ملنا پسند کرتا ہے اس کا رب اس کے انتظار میں. اور جو بد نصیب اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اسے ملنا نہیں چاہتا اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. آئیے دعا بھی کریں اور کچھ دوا بھی کریں کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو جائے ہم اپنے رب سے ملنا چاہیں تاکہ وہ بھی ہمیں ملنا چاہیں. بات بڑی واضح ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے ملنا چاہ رہا ہے اور کون ہے جو اپنے رب سے ملنا ناپسند کرتا ہے. معاملہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے تاکہ کل کوئی شخص یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے تو معلوم ہی نہ ہوا مجھے تو کسی بتانے والے نے بتایا ہی نہیں تھا میں تو بالکل لا علم تھا اس بارے. ایسا کوئی عذر معاذرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. لوگ کوشش کریں گے اپنی اس عادت کے مطابق جو دنیا نے جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی، دغا اور فریب سے کام لینے کی موجود تھی، کہ شاید قیامت کے دن بھی وہ عادت کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکے، لیکن یقین جانیے کہ اس دن کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دغا، کوئی دھوکہ کام نہیں آ سکے گا۔ زبان جھوٹ بولنا شروع کرے گی، بولتی چلی جائے گی، آخر اسے بند کر دیا جائے گا، اس سے بولنے کی طاقت سلب کر لی جائے گی، اس پر مہر کر دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواههم، اس دن ہم ایسے لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان سیل ہو جائے گی۔ وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، جو جو کچھ ان ہاتھوں سے لکھا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بتانا شروع کر دیں گے۔ یہ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، ان سے جو جو کچھ کسی نے کیا ہوگا، جس جس کام نے انہیں استعمال میں لایا ہوگا، یہ بتانا شروع کر دیں گے۔ الا اذل قیاس، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا سنتے رہے، کس قسم کی آوازیں تمہیں سنائی جاتی رہی، ان آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کچھ دیکھتی رہی، اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کچھ چاہتا رہا، کس قسم کی خواہشات تیرے اندر پیدا ہوتی رہی۔ یہ ساری گواہیاں زبان کے بولے ہوئے جھوٹ کے خلاف جب رک جائیں گی، اللہ پھر سے زبان کو کھول دیں گے اور کھلتے ہی کہے گی لما شہدتم علینا، تم ہی نے میرے خلاف گواہی دے دی، میں تمہیں بچانے کے لیے کچھ ملمہ سازی سے کام لے رہی تھی، دھوکہ بازی کر رہی تھی، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، پھر بولیں گے یہ اعضاء اور کہہ دیں گے کہ ہم کیسے نہ گواہی دیتے، ہم کیسے نہ بولتے، ہمیں اس خالق کائنات نے بلوا لیا جس نے ساری چیزوں کو آج بلوا لیا ہے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، زمین کے ٹکڑے بول رہے ہوں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جو جو کچھ اس زمین پر کیا کیا ہوگا وہ سارا کچھ ابل رہی ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات بڑی واضح ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے اور کون ہے جو اپنے رب سے ملاقات سے گریزہ ہے، جسے یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے رب سے ملے۔ فرمایا قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایسے بدنصیب لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں، ایسے بد قسمت لوگوں کی نشاندہی نہ تمہارے سامنے کر دوں، بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فائدہ دے سکے، بلکہ خسارے میں جا رہے ہیں، نقصان اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ایک اچھا تاجر سوچ سمجھ کر کاروبار کرتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنی دکان کا حساب کرتا ہے کہ میں نفع میں جا رہا ہوں یا خسارے میں، کچھ کما رہا ہوں یا اپنا اصل گھر بھی گنوا رہا ہوں. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے کبھی حساب ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ اعمال کچھ نفع مند اور فائدہ بخش ہیں یا خسارے میں جا رہے ہیں. در حقیقت اس کا سب سے بڑا سبب اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے الا ماشاء اللہ یہ سوچ رکھا ہے کہ سب لوگ مر جائیں گے لیکن مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ یہی کروں گا. موت دوسروں کے لیے ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں تو اس وقت بھی اپنی موت یاد نہیں آتی جب اپنے کسی عزیز یا بزرگ کی میت اور اس کی چارپائی، اس کی لاش کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تو شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ اٹھے گا نہیں، بولے گا نہیں، چلے گا نہیں، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں. آئیے ذرا گریبان میں جھانکیں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں، کتنے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس کی میت میرے کندھے پہ ہے، کل میری میت کسی اور کے کندھے پہ ہوگی. ہم تو اس وقت بھی نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان نے ہمارے اعمال کو ایسا مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی موت کے بارے میں کبھی دل میں خیال تک پیدا نہیں ہونے دیں گے. قل هل انبئکم بالاخرین اعمالا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان اور خسارے میں کون لوگ جا رہے ہیں، کون ہیں جنہیں گھاٹا اٹھانا پڑے گا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے، حرام حلال کی تمیز ختم کر رکھی ہے، اپنے فرائض کی حد جو ہے اسے بالکل توڑ رکھا ہے، بس ایک ہی مطمئن نظر ہے اور وہ یہ کہ دنیا مل جائے، مال اکٹھا ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے. معلوم ہے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگنے والوں کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کی طرف نہیں آتے، دین کو پیش نظر رکھ کر دنیا نہیں کماتے. تو یاد رکھیے ایسی دنیا مردار ہے اور وہ کتے. نعوذ باللہ. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے، گھاٹے میں رہ جانے والے، وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی دنیا ہی کے کاموں میں کھپ گئی، بسر ہو گئی، گزر گئی اور انہیں احساس تک. کب احساس ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا میں رہتے ہوئے مال و اولاد کو بڑھانے میں، ان کی کثرت کی خواہش میں ایسے منہمک رہے، ایسے مگن رہے، ایسے مصروف اور مشغول ہو گئے کہ پتہ ہی نہ چلا حتیٰ کہ قبر آ گئی، قبر میں جا پڑے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا یبن بطنک الا التراب یبن آدم، اے آدم کے بیٹے جیتے جی تیرا یہ پیٹ نہیں بن سکتا، یہ بھر نہیں سکتا. لو کان لہ باغیان لبتغ الثالث، فرمایا اگر کسی شخص کے زیر سایہ دو ملک ہوں، دو وادیوں پر اسے حکومت مل جائے، لب کا غسال ہے، تو وہ کسی تیسرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو ٹھیک ہے، یہ پیٹ کب بھرے گا؟ لا یبنا بطنک الا التراب یبنا آدم، اے آدم کے بیٹے تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی جب اس کے سوا کچھ اور تیرے سامنے ہو گئی، تیری نگاہ جس طرف اٹھے گی اوپر دیکھے گا تو مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، سامنے مٹی، پیچھے مٹی، اس وقت تیرا پیٹ بھرے گا۔ کیا فائدہ اگر اس وقت احساس ہوا کہ اس میں تو قبر میں پہنچ گیا، معاملہ ختم ہو چکا ہے، عملی زندگی کا وقت گزر چکا ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، اعمال کے اعتبار سے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا کے کاموں میں گزر رہی ہے، کھپ رہی ہے، اور اس پر مستذاب یہ کہ بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہم ہی کر رہے ہیں، باقی لوگ تو آوارہ کر رہے ہیں، ہم ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں، ہم ہیں جو کامیاب ہیں، ہم ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، باقی لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا ہم یہ سنتے نہیں رہتے کہ سچ بولنے والے تاجر کو تاجر برادری کہتی ہے بیوقوف ہے، اسے تو تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، دھوکہ نہ دینے والے کاروباری کو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ واہ واہ تم بھی عجیب آدمی ہو، کب تک یہ ایمانداری چلے گی؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کی زندگی دنیاوی کاموں میں ہی یہ ساری بسر ہو رہی ہے، گزر ہو رہی ہے، اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس کام ہم ہی صرف کر رہے ہیں جو مفید ہیں، جو فائدہ دینے والے ہیں، جن سے کچھ نفع حاصل ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، دراصل انہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا ہوا ہے، اپنے رب کے وعدوں کو انہوں نے سچا جانے ہی نہیں، ولقائی ہی، اور اس کے ساتھ ملاقات کا انہیں یقین ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہو، اللہ سے ملنا ہے۔ آئیے ذرا ان خوش نصیبوں کو دیکھیں جن کا اللہ کی آیات پہ ایمان ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہے۔ آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس سبق اور درس میں، حدیث کی روشنی میں چار چیزیں عرض کرنا مقصود ہیں جن کو بیان کر کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی تو اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو جائے گا، ادخل الجنت بالسلام، اے میرے بندو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا نشانیاں ہیں ان کی؟ کیسے کام کرتے ہیں وہ؟ چار باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اقم السلام، اطعم الطعام، وصل الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، ادخل الجنة بالسلام۔ اقصوا السلام، سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے السلام علیکم کہتے ہیں، جسے ملتے ہیں، جہاں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں، آپس میں السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، سارا دن جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی زبان پر سب سے پہلے یہی الفاظ آتے ہیں، السلام قبل الکلام، مسلمان کی زبان پر ملاقات کے وقت سب سے پہلے الفاظ ہی یہ آتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شیئا، دیکھنا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھ لینا، نیکی کے کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا. وجہ کیا ہے؟ نیکی وہ کام ہے یا نیکی اس کام کا نام ہے جو اللہ نے حکم دیا ہو اور پیغمبر نے اس حکم پر عمل کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا ہو. نیکی وہ کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور پیغمبر نے اسے اپنا کر نمونہ پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ایسا کام معمولی اور حقیر ہو سکتا ہے کیا؟ ایسے کام کا اجر اور ثواب اللہ دیں گے اور اللہ اجر اور ثواب اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، پھر وہ معمولی نہیں ہو سکتا. لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر اور معمولی نہ سمجھ بیٹھنا. آئیے ذرا مثال دیتا ہوں میں حدیث کے حوالے سے. فرمایا ولو ان تلقا اخاك بوجه طلق وفي روايه بوجه طليق او كما قال صلى الله عليه وسلم، اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش ہو کر السلام علیکم کہہ دینا بھی معمولی نہ سمجھ لینا. جب دو مسلمان آپس میں خندہ پیشانی سے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے چہرے پر خوشی کے آثار لاتے ہوئے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہہ کر ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو آسمان پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ملائکتی انی اشہدکم انی قد غفرت لہما، فرشتو ذرا زمین کی طرف دیکھو، میرے دو بندے آپس میں خوش ہو کر مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ سلیق کر رہے ہیں. انی اشہدکم، انہیں ذرا پہچان لو، اچھی طرح دیکھ لو، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں، انی قد غفرت لہما، میں نے ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے. خوش ہو کر ملنے سے ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں. کیا معنی ہے السلام علیکم؟ ایک مسلمان اپنے بھائی کو ملتے ہوئے کہتا ہے، تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو. وہ جواباً کہتا ہے، وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو. تو پھر اللہ سلامتی نازل کر دیتے ہیں، انی قد غفرت لہما، فرشتو گواہ بن جاؤ، ان کو پہچان لو، میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، عرض کیا السلام علیکم، فرد علیہ فقال له عشر. صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے دس نیکیاں مل گئیں. تھوڑی دیر گزری، ایک تیسرے ساتھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ فقال له عشرون، اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا اسے بیس نیکیاں مل گئیں. کچھ دیر گزری، ایک تیسرے ساتھی آ گئے، آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ فقال له ثلاثون، اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا اسے تیس نیکیاں مل گئیں. جب کبھی آپ اجر و ثواب کو نیکیوں کی تعداد میں بیان فرماتے کہ اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، تو ظاہر بات ہے کہ دل میں یہ سوال ابھرتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ نیکی کتنی بڑی ہوگی، اس کا طول و عرض کیا ہوگا، اس کا حجم کیا ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، اس کا وزن کیا ہوگا. عرض کیا گیا، مل حسنۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی کیا کیفیت اور کیا شکل و صورت ہوتی ہے؟ اب ذرا اندازہ فرمائیے، جواب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں الحسنۃ ما بین السماء والارض، ایک نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنی بڑی کہ وہ چیز جس سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو بھرنے کے لیے جتنی بڑی چیز درکار ہوگی اتنی بڑی ایک نیکی ہوتی ہے، اور السلام علیکم کہنے پر اتنی بڑی بڑی 10 نیکیاں اللہ دے دیتے ہیں. سات ورحمت اللہ ملانے کے حامل کو جو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتا ہے اتنی بڑی بڑی 20 نیکیاں، اور اگر وہ برکاتہ بھی کہہ دیتا ہے تو اتنی بڑی بڑی 30 نیکیاں. اللہ صبح سے شام تک ہم کتنی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، شیطان نے ایسا ہمیں ورغلا دیا ہے اور شروع سے وہ ہمارے در پہ ہے. ہمارے باپ اور ہماری ماں کو بھی ورغلایا تھا، قرآن شاہد اور گواہ ہے، فَأَذَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا. وہ اپنی کوشش مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. سلام کے بارے میں شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، ہم دوسرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلام کہتا ہے یا نہیں، میں پہلے کیوں کہوں؟ کیونکہ شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو پہلے سلام کہہ دیتا ہے وہ کم تر ہو جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِالسَّلَامِ، جو پہلے سلام کہتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بلند تر ہو جاتا ہے. اور پہلے سلام کہہ دینے والے کو ایک ایسی غلاظت سے پاک کر دیا جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. جس شخص میں وہ گندگی موجود ہو، وہ غلاظت جس کے دل میں موجود رہی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آنا شروع ہو جائے گی؟ اتنے فاصلے سے جتنا آسمان زمین سے دور ہے. کون ہے وہ، کون سی ہے وہ غلاظت اور گندگی جو پہلے سلام کرنے والے سے دور کر دی جاتی ہے، اسے اس سے پاک کر دیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے اللہ اسے تکبر سے پاک کر دیتا ہے، اس میں تکبر باقی نہیں ہے. وہ خود ساختہ بڑائی جو ہے، اپنے آپ میں بڑا بن بیٹھا ہے، جو اللہ اس سے پاک کر دیتا ہے. تکبر ہے وہ برائی، وہ غلاظت جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. کتنا بڑا انعام مل گیا کہ اس برائی سے، اس غلاظت سے پاک ہو گیا پہلے سلام کرنے والا. جنہیں قدر تھی، جو اسے جانتے تھے، وہ تو مدینے کی منڈی میں صرف کسی غرض سے نکل جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. ایک نوجوان صحابی ان کے پاس آئے، آپ انہیں فرمانے لگے چلو یار ذرا منڈی کی طرف چلیں. لے گئے ساتھ، کچھ خریدا نہیں، کچھ بیچا نہیں، گھوم پھر کے واپس آ گئے. وہ بھی خاموش رہا کہ شاید انسپیکشن کے لیے گئے ہوں، ڈیوٹی لگی ہو کہ آ کر ذرا منڈی کے حالات دیکھ لوں. دوسرا دن ہوا، اتفاق سے وہ نوجوان پھر مل گیا اور اسے پھر فرمایا کہ آؤ بھائی ذرا منڈی کی طرف چلیں. تو وہ کہنے لگا حضرت کل بھی آپ تشریف لے گئے تھے، نہ آپ نے کچھ وہاں خریدا، نہ کچھ بیچا، نہ کسی کے پاس رکے، نہ ٹھہرے، تو منڈی میں یوں ہی گھومنے پھرنے کا کیا مقصد؟ فرمایا بھائی جب سے السلام علیکم کہنے کا اجر اور ثواب سنا ہے، میں تو منڈی میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہاں کثرت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے جس طرف بھی رخ ہوتا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں، میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہنے کے لیے جاتا ہوں. شوق تھا نا کہ نیکیاں کما لیں، کچھ جمع کر لیں، شام تک نہ جانے کتنی نیکیاں کما کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں، درمیان میں کوئی درخت حائل ہو گیا ہے، کوئی دیوار حائل ہو گئی ہے، پھر ملاقات ہو رہی ہے، پھر کہہ دیجئے السلام علیکم۔ کے اجر و ثواب جمع کرنے کے، پہلی بات اصل السلام، فرمایا کثرت سے السلام علیکم کہا کا، اقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہو یا نہ ہو، جسے ملیں، جہاں ملیں، جب ملیں، السلام علیکم۔ اور یہ تحفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے بھیجا، علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات اللہ نے کروائی، سب خوش ہو ہو کر ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہو کر ملے، اور یہ فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا بابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ جی آیا ہوں، میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اے میرے رب، میں تو دور سے آیا ہوں تیرا حکم مانتے ہوئے، تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اسے آباد بھی کر، اور یہاں رہنے والوں میں سے ایسا نبی عطا کر جو تیرا پیغام انہیں سنائے اور تیری راہ پہ انہیں چلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بڑے خوش ہو کر ملے، میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش بختی اور خوش نصیبی کے کیا کہنے، اللہ نے ان کی اولاد میں سے 70,000 نبی پیدا فرمائے، 70,000 ملے تو کہا بیٹے واپس جا رہے ہو، فرمایا جی ہاں ابا جان، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے اپنی امت کے لیے دو تحفے لے کے جانا، آپ نے فرمایا دیجیے ابا جان، میں ضرور لے کے جاؤں، پہلا تحفہ ہی یہ دیا، فرمایا اقرأ علی امتک منی السلام، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی و روحی، میری طرف سے اپنی امت کو جا کر السلام علیکم کا تحفہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ امت تک پہنچایا، اور اس کا جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا، فرمایا جسے یہ پیغام پہنچے وہ جواب میں یوں کہا کرے، علیک و علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، آپ پر بھی اور اللہ کے نبی ابراہیم پر بھی اس کی رحمت نازل، علیک و علیہ السلام، علی نبینا و علیہ السلام، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے۔ اگر آج کسی دوست کا، کسی عزیز کا کوئی سلام پہنچائے تو اس کے جواب کا بھی یہی طریقہ ہے، علیک و علیہ السلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی جس نے سلام بھیجا ہے، دونوں پر اللہ کی رحمت، یہ تحفہ ایک بھیجا۔ دوسرا تحفہ یہ بھیجا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ کر آ رہے ہیں جنت کی زمین کتنی وسیع و عریض ہے، کتنی کھلی ہے، اللہ اکبر، اگر جنت کی زمین کا
وسیع ہونا، اس کا عریض ہونا میں بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی، وہ مسلمان جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا، سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی شخص جنت میں جانے والا نہیں ہوگا. یعنی وہ اپنے کچھ اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جب جائے گا سب سے آخر میں، تو اسے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا رتبہ جنت میں دیا جائے گا، زمین ہے اور اس کے ساتھ مزید 10 گنا اور ملا دی جائے، یہ روئے زمین اور 10 گنا مزید، یہ ایک ادنا سے ادنا جنتی کی ملکیت ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی زمین کتنی وسیع و عریض ہے اور بڑی سرخیز ہے، اپنی امت کے لیے میری طرف سے دوسرا تحفہ یہ لے جائیں، انہیں کہیں کہ جنت میں باغات لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، تاکہ جب وہ وہاں پہنچیں تو وہ پھلدار درخت پوری طرح پھل چکے ہوں، پھیل چکے ہوں. فرمایا ابا جان، میں یہ تحفہ بھی ضرور لے کے جاؤں گا، پھلدار درخت لگانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو فرمایا اپنی امت سے جا کے کہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اس کی طرف سے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دے. اس کے پہنچنے تک کتنا پھیل چکا ہوگا؟ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ایک ایک شاخ اتنی لمبی اور اتنی دور تک پھیل چکی ہوگی کہ اگر 100 سوار اپنی سواری سمیت اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو سایہ پھر بھی بڑھ جائے. اکش السلام، پہلی بات کیا فرمائی؟ السلام علیکم کثرت سے کہا کر. دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ اطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو. کھانے تو ہم بہت کھلاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، کسے؟ امیروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں اور ہم منت سماجت پہ اتر آتے ہیں. اپنی دعوتوں میں ایسے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں جو انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، میں بہت مصروف ہوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میری عزت افزائی ہوگی، مجھے یہ ہوگا، مجھے وہ. کھانا کھلایا کرو، کسی غریب کو ڈھونڈ کر، کسی مسکین کو بلا کر، کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے، کسی قیدی کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ قرآن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے کھانے کی دعوت پر خدا کی لعنت برس جاتی ہے جس میں صرف امیر ہی امیر بلا لیے جائیں اور غریبوں کو دھچکار دیا جائے. غور فرمائیں ذرا، جن کا حق ہے انہیں دور رکھا جاتا ہے، اور جو مترف ہیں انہیں جمع کر لیا جاتا ہے، انہیں بلا لیا جاتا ہے. ایک بات اور بھی یاد رکھیں کھانے کے سلسلے میں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا یأکل طعامک الا تقی، مسلمان کا حلال کمایا ہوا مال کوئی متقی پرہیزگار ہی کھائے. کھانا کھلانے کے لیے کسی متقی پرہیزگار آدمی کو تلاش کرو، اسے کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اور کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہے گا، اور کھلانے والے کے لیے دعا کرے گا اللہم اطعم من اطعمنا وسق من سقانا، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا ہے تو اسے پلا. ہمارا کھانا کون کھاتے ہیں؟ کس قسم کے لوگ کھاتے ہیں؟ جن کی مثال قرآن نے دی ہے یاکلون کما تاکل الانعام، کہ وہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، حیوان اور مویشی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے، ایک نوالا یہاں سے، دوسرا وہاں سے، تیسرا وہاں سے، یا یاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح کھاتے تھے، انسانوں جیسی کوئی عادت ہی نہیں کی تھی انہوں نے. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ فرمایا وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ، جہنم ہے ٹھکانا ایسے بدنصیب لوگوں کا. یہاں تو انہیں کچھ پسند نہیں آتا، جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، چل پھر کر کھاتے ہیں، جہنم میں ڈال دیں گے اور وہاں کھانے کے لیے کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، تھوہر، تھوہر کا پھل، یہ آپ کے قریب ہی باغ ہے، اس میں جگہ جگہ تھوہر کے پودے لگے ہوئے ہیں، کوئی یوں ڈنڈے کی طرح سیدھا ہے، کوئی اس طرح ہتھیلی کی طرح چپچا ہے، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، اور چاروں طرف کانٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کا کھانا یہ ہوگا، چیخیں گے، چلائیں گے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ کیا جائے. جب یہ پیش کیا جائے گا، جو ہی منہ میں ڈالیں گے، یہ حلق میں پیوست ہو جائے گا، نہ اسے اگل سکیں گے نہ اسے نگل سکیں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اطعم الطعام، کھانا کھلایا ہو. دوسری نشانی اور دوسری بات یہ بیان کر، کسی صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی خوبی، کون سی عادت، کون سی علامت بہتر ہے؟ آپ نے یہی دو باتیں اسے ارشاد فرمائیں، فرمایا اطعم الطعام و اقرأ السلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھانا کھلایا کر، اور السلام علیکم کثرت سے کہا کر. یہ اسلام کی خوبی، دو باتیں. تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتے داریاں قائم رکھا کرو. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی، وہ تو خود مجھ سے دور دور جا رہا ہے، وہ تو خود مجھ سے بولنا پسند نہیں کرتا، وہ تو خود مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتا. بھائی یہی تو صلہ رحمی ہے کہ کوئی دور جائے آپ پھر بھی قریب جائیں، کوئی محروم رکھے آپ پھر بھی دیں، کوئی نہ ملنا چاہے آپ پھر بھی ملیں، یہی تو ہے صلہ رحمی. اگر کوئی آپ کے قریب آتا ہے اور آپ بھی قریب آتے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں کہلائے گی. یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہوا، کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا ہے. صلہ رحمی تو ہے ہی یہ کہ سراسر ایسا سلوک ہو رہا ہے آپ سے جو آپ کو قابل قبول نہیں، گوارا نہیں، پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے الاقارب کل اقارب، کہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں، وہ ڈنک مارتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، باوجود ان کے کاٹنے کے، ان کے ڈنک مارنے کے، پھر بھی ان سے ملنے، ان کے قریب رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ صبر آزما رہا ہوتا ہے مومن کا، اللہ حوصلہ دیکھتا ہے اپنے بندے کا کہ تکلیف پہنچنے کے باوجود پھر بھی یہ رشتہ داری قائم رکھے. قیامت کا دن ہوگا، یہی رشتہ داری، یہی صلہ رحمی اللہ کے عرش کے قریب کھڑی ایک آواز دے رہی ہوگی، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آواز دے گی یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی؟ الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے ملا کے رکھا اللہ آج تو اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، جس نے مجھے کاٹ دیا اللہ اپنے نیک بندوں سے اسے آج دور ہٹا دے. پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا نقصان اپنا کیا، ہم نے اپنے آپ کو کتنے بڑے خسارے میں ڈالا. وَصِلُ الْأَرْحَامِ، صلہ رحمی کیا کرو، رشتے داریاں قائم رکھا کرو۔ کسی دور میں یہ محاورہ بنا، بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ خون پانی سے تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے۔ بے شک آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ واٹر از تھکر دین بلڈ، پانی خون سے گاڑھا ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کو پھر بھی حکم ہے کہ تو اپنی رشتہ داری قائم رکھ، صلہ رحمی کرتا ہے۔ چوتھی چیز کیا بیان فرمائی؟ فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، اے اللہ کے بندو، رات کے اس حصے میں اٹھ اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سوئی پڑی۔ اگرچہ وہ آرام کا وقت ہے، نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، سردی ہو تو بستر ذرا گرم ہو چکا ہوتا ہے، گرمی ہو تو بستر ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وقت فجر سے پہلے ذرا، لیکن اس وقت اٹھنے، اپنے رب کے سامنے قیام کرنے، اپنے رب کے سامنے سجدے کرنے میں ایک عجیب لطف ہے اور ایک بہت بڑا انعام پنہان ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی خاص طور پہ یہ نشانی قرآن میں بیان کی، فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع، جب رات کا پچھلا حصہ شروع ہوتا ہے تو میرے بندوں کے پہلو بستر پر ٹکتے ہی نہیں، انہیں آرام پہنچتا ہی نہیں بستر پہ، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، بلانا شروع کر دیتے ہیں، دو وجوہات کی بنا پر، یدعون ربهم خوفا، اس کے عذاب کا تصور ذہن میں لا کر اس سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور اس کی رحمت کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے، اس کا لالچ کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ دو ہی محرک ہیں، دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کسی کام پہ لگا سکتی ہیں یا کسی کام سے ہٹا سکتی ہیں، اور انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایک صحابی بیمار تھے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے تھے، کیا خوش نصیبی اور خوش بختی ہے ان لوگوں کہ آپ بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ کسی بیمار کو ارشاد فرماتے وہ یہ ہوا کرتی تھی، لا بأس طہور انشاء اللہ، اپنی اس بیماری سے جز بز نہ کرنا، اسے برا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کوسنا مت، بے صبری کا اظہار نہ کرنا، لا بأس طہور انشاء اللہ، اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، یہ خوشخبری سناتے۔ اس صحابی کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا حالت کچھ غیر ہو رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، تو اسے فرمایا کئی پتہ جے تو نفس سکا، تیری طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اومد آئے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری نگاہ اپنے گناہوں کی طرف اٹھتی ہے تو اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا میں اپنے جیسا گناہگار نظر نہیں آتا، لیکن جو ہی میری نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف جاتی ہے تو مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں لیکن میرے اللہ کی رحمت بڑی فراخ اور بڑی ہے۔ اس نے اپنی کیفیت بتائی، یہ سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اسے ترقی دیتے ہوئے فرمایا انت مؤمنن، تمہیں مبارک ہو، تم مومن ہو۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف، ایک طرف اللہ کے عذاب کے ڈر کی دیوار بنتی چلی جائے، دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید کی دیوار بنتی چلی جائے، ان دونوں دیواروں کے درمیان جو چیز پیدا ہوگی وہ ایمان ہے۔ انت مؤمن، مبارک دیتے ہوئے فرمایا تم مومن ہو، تمہیں مبارک۔ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے پڑے. اگرچہ یہ کام ہے دقت طلب, اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے, سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیے, ان ناشئت اللیل ہے یا اشد وطئا, اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا, فجر سے پہلے جاگنا ہے بڑا دقت طلب, بڑا مشکل کام, بڑا بوجھل کام, لیکن واقوم قیلا, رب کے ساتھ جو بات اس وقت ہوتی ہے وہ بڑی پکی اور پختہ ہوتی ہے, ڈائریکٹ جانب ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اللہ اپنی رحمت کے توسط سے, اپنی رحمت کے لحاظ اور اعتبار سے بندوں کے بہت قریب آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت, اور تین آوازیں ہر رات اہل زمین کو دی جاتی ہیں. اللہ فرما رہے ہوتے ہیں, ہل من مستغفر, ساری زندگی کا بھولا بھٹکا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا, میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینے والا کوئی ہے, مجھ سے معافی منگے, میں ابھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ہل من مستغفر, دوسری آواز آتی ہے, ہل من مستشفئن, سارے ڈاکٹروں اور حکیموں کا لا علاج قرار دیا ہوا کوئی مریض ہے, مجھ سے شفا مانگے, میں شفا دینے کے لیے ابھی تیار ہوں. حل من مسترزقین, کوئی رزق کا طالب, کوئی بھوکا پیاسا ننگا کوئی ہے, میرے پاس سب کچھ موجود ہے, مجھ سے مانگ لے, میں ابھی رزق دینے کے لیے تیار ہوں. ہم اٹھیں تو صحیح, جاگیں تو صحیح, اپنے رب کو پکاریں تو صحیح. تو میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ چار چیزیں ارشاد فرمائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا افس السلام, کثرت سے السلام علیکم کہنے کی عادت بنا لو. اطعم الطعام, کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو تلاش کر کے, مسکینوں کو ڈھونڈ کر, یتیموں کو دے کر. وصل الارحام, صلہ رحمی کیا کرو, رشتہ داریاں قائم رکھا کرو. صلوا باللیل والناس نیام, اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے کیا کرو جب لوگ سوئے پڑے ہوں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما دیں گے قیامت کے دن, ادخل الجنة بالسلام, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ میری جنت میں چلے جاؤ. تو بات بڑی واضح ہے کہ اعمال کے اعتبار سے نقصان اور خسارے میں کون جا رہا ہے اور خسارے سے بچ کون سکتا ہے. اللہ مجھے, آپ سب کو, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خسارے سے بچ سکیں, ہم اپنے نقصان سے دور رہ سکیں, ہم اپنے اس گھاٹے سے محفوظ رہ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کہ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سے سخت ترین مخلوق ہے, کوئی مخلوق بھی سختی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, نہ لوہا, نہ لکڑی, نہ پتھر, نہ کوئی اور چیز. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آ کے تمہیں یہ خبر دے کہ وہ فلاں پہاڑ جو سیاہ رنگ کا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل کر سفید پہاڑ کی جگہ آ گیا ہے اور سفید پہاڑ اس کی جگہ پہ چلا گیا ہے, تو بات مان لینا کہ اللہ نے حکم دیا ہوگا, پہاڑوں نے اپنی جگہ بدلنی ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نے اپنی یہ عادت چھوڑ دی ہے, تو اس وقت تک اس بات پر یقین نہ کرنا جب تک اس کا تجربہ نہ کر لو, اس کی آزمائش. اب اندازہ فرمائیے آپ, انسان سب سے سخت مخلوق ہے. بنی اسرائیل کے کئی واقعات ہماری تعلیم کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے. ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم جبریل کو علیہ السلام وقتاً فوقتاً یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جبریل یہ طور پہاڑ کو اٹھاؤ اور بنی اسرائیل کی بستیوں کے یوں اوپر گیا. ورفعنا فوقكم الطور، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑ کو اٹھاتے، ان کی بستیوں کے اوپر یوں پہاڑ آ جاتا جیسے بادل چھایا ہوا ہوتا. جب وہ دیکھتے کہ پہاڑ سر پہ آ گیا ہے، اگر یہ گرا دیا گیا تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، فوراً سجدے میں گر جاتے، سجدے پڑ جاتے اور کہنا شروع کر دیتے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، اے اللہ تیرا حکم سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور قبول کر لیا. سجدے میں پڑے پڑے ہی نظر یوں ذرا ٹیڑھی کر کے دیکھتے، اگر تو پہاڑ اسی طرح سر پہ قائم ہوتا تو سمعنا واطعنا کہتے رہتے، لیکن اگر وہ پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ہوتا، عذاب کا خطرہ ٹل گیا ہوتا، تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی کہہ دیتے سمعنا واطعنا، سنا تو ضرور تھا لیکن مانا نہیں. یہ ان کی ایک بد عادت اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو عذاب کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے تھے، ہم عذاب دیکھ کر بھی یہ حالت اختیار نہیں کر رہے، الا ہم ان سے بھی چند قدم آگے بڑھ چکے ہیں اپنی سختی میں، اپنی بدبختی میں، اپنی بدنصیبی میں. غور فرمائیے ذرا، اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت سیدھی راہ اختیار کریں گے جب میں اپنا عذاب بھیج دوں، فرشتے عذاب لے کر آ جائیں اور کام تمام ہو، مہلت نہ دی جائے. حادثات یا اموات، اچانک موتیں کس قدر واقع ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول تو ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ اچانک موت سے پناہ دینا، بچا دے. نہ جانے آدمی کن خیالات میں گم ہوتا ہے، کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت موت کی شکل میں آ جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے، ویسے نہ صحیح، کسی تکلیف کی وجہ سے ہی ہائے اللہ ہائے اللہ کہتا ہے، اللہ کا لفظ تو زبان سے نکلتا ہے لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے موت کا آ جانا، یہ اللہ کی گرفت اور پکڑ ہے. آئیے سب مل کر اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دے، آئندہ ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء